ابدا۔ تحریک کربلا کے دوسرے مرحلے میں دشمن کو خود اس کے گھر میں شکست دینے کی حکمت عملی کے تحت کاروان حسینی کی قیادت اس خاتون کے ہاتھوں میں آ گئی جسے زمانہ زینب بنت علی کے نام سے پہچانتا ہے۔ شیر خدا کی اس شیر دل بیٹی نے آیہ تطہیر کی ردا اوڑھ کر دربار یزید میں جو خطبات دیے، انہوں نے یزیدیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ جس انقلاب کی بنیاد کربلا میں پڑی، اس انقلاب کو پھیلا دیا ہے زینب نے۔ یزیدیت کے مراکز جہاں جہاں تھے، وہاں علم حسین کا لہرا دیا ہے زینب نے۔
پرچم ہاں یہی پرچم حسین فوج کا بن کر نشان، جس گھڑی پہنچا تھا فوج اشقیا کے درمیان، ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علمہ، نعرہ عباس طور تھی فرشتوں کی زبان۔
پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا،
اسلم کے ساتھ ہے چھو تا سمجھ کی زا بندھا، بازو عباس فرجے سے ہوتا ویزے وفا، نالم اس سے جدا ہے نالم سے یہ جدا، اس علم پہ سایہ افغان ہے دعائے سیدا۔
پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا،
ہاں یہی پرچم ملی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں، کربلا پہنچا دعائے سیدہ کے رنگ میں، ہاں اسی پرچم کو گڑا حالی نے سنگ میں، دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ میں۔
پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا۔
سامعین، کربلا کے اثرات محسوسات کی دنیا کو اپنے مکمل حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ انسانی ذہن کے پردے سیمی پر کربلا کا تپتا ہوا ریگزار، خیام حسینی سے بلند ہوتے ہوئے شعلے، کوفہ و شام کے بازار، رسن بستہ خواتین کے بین، یتیم بچوں کی آہوزاری، حضرت امام زین العابدین کا زنجیروں سے جکڑا ہوا بدن، ایسے دلخراش مناظر ہیں جنہوں نے انسانی ضمیر پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ایسے نقوش جو رہتی دنیا تک یزیدی قوتوں کا منہ چڑھاتے رہیں گے۔ نتائج کے اعتبار سے اگر ہم واقعہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان جنگ میں گھیر کر لانے والا شخص یزید دراصل خود ابن علی کے نرغے میں آ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کربلا کے صحرا میں ریت کے ذروں سے بننے والا ظلم و ستم کا پہاڑ ہوا کے ایک ہی جھونکے سے ذرہ ذرہ ہو گیا، جبکہ اس کے مقابل عزم و استقلال کی بلندیوں کو چھونے والے شجر کی قد و قامت سلامت رہی۔ دربار یزید میں ہونے والے چراغا نے یزیدیت کی روسیائی کو مزید نمایاں کر دیا، جبکہ شام غریبہ کے سینے سے پھوٹنے والی روشنی سے حسینیت کا خوب رو چہرہ مزید نکھر کر سامنے آ گیا۔ یزیدیت عالم انسانیت کی نظر میں آتش و آہن کی علامت بن گئی، جبکہ حسینیت نرم رو شبنم کی صورت دلوں کو تر و تازہ رکھنے کا وسیلہ ٹھہری۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم،
بھول جائیں گے ہر غم،
ہم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کیسے بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے،
غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔
آج اگر ہم دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات و واقعات پر نظر ڈالیں تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ دنیا لمحہ موجود میں ایک بار پھر خود کو کربلا کی گئی تقسیم کے مطابق ڈھال رہی ہے۔ زمانہ ایک بار پھر دو گروہوں میں بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک گروہ مستقبرین کا، جو اپنے لاؤ لشکر سمیت آمادہ جدال و قتال ہے، اور دوسرا گروہ مستضعفین کا، جو اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ ایک طرف شرار بولہبی اپنی تمام تر ستیزہ کاریوں کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری جانب چراغ مصطفی اپنی جلوہ گری دکھا رہا ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حق و باطل کی پہچان کرنے اور ان میں فرق ماپنے کا پیمانہ دیا ہے۔ یوم عاشورہ محض کسی خاص دن کا، یوم عاشور محض کسی خاص دن کا نام نہیں، بلکہ ایک نظریے اور فکر کا نام ہے۔ سید الشہداء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دین حنیف میں آمریت اور ملوکیت نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ امام عالی مقام وہ معلم درس کربلا ہیں کہ جنہوں نے کتاب دین میں اضافہ شدہ ایک غیر مستعمل لفظ ملوکیت کے گرد انمٹ لہو رنگ روشنائی سے ایک دائرہ لگا کر اس لفظ کی جھول کو اہل فکر و فن کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ عقدہ کربلا میں واہ ہوا ہے، خدا کے دین میں سلطانی نہیں ہے۔
سامعین، آج انقلاب اسلامی کی شکل میں جو تناور درخت مظلومین جہان پر سایہ فگن ہے، اس نے کربلا کی فکر رسا سے ہی نمو پائی ہے۔ ایران کی سرزمین سے اٹھنے والی صدائے انقلاب اسی صدائے استغاثہ کی بازگشت ہے جو صدیوں پہلے کربلا کے ریگزار سے بلند ہوئی تھی۔ انقلاب اسلامی کے عظیم فرزندوں نے آج اسی آواز پر لبیک یا حسین کہتے ہوئے ایسے ایسے کمالات کر دکھائے ہیں جنہوں نے یزیدان عصر کو حیران و پریشان کر دیا ہے، اور ان کی تخلیق کی ہوئی نئی تصوراتی دنیا کو اپنے حق میں بدلنے کا اہتمام کر لیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کربلا کے عظیم واقعے کو انقلاب اسلامی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ کربلا سے حاصل کی گئی روشنی کا ہی اعجاز ہے کہ سرزمین ایران پر صدیوں سے مسلط شہنشاہت کے تاریک دور کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ کربلا کی دی گئی حکمت عملی ہے جس کے تحت آج غاصب صہیونی حکومت مقاومتی قوتوں کے نرغے میں آ گئی ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے موندن۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کی تمام سامراجی اور طاغوتی طاقتیں کربلا کے افق سے طلوع ہونے والی اس صبح درخشاں کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ اب اقوام عالم کی تقدیر کے فیصلے کا اختیار غور و فکر سے آری ان کے تھنک ٹینکس کے ہاتھوں میں نہیں رہا، بلکہ آج دنیا کی مجبور اور محقور قوموں کی قیادت اور رہبری ان واقفانِ گردش ایام کے ہاتھوں میں ہے جو زمانے کے تنابوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، جو بت فروش نہیں بت شکن ہیں، جن کے ابروؤں کی جنبش پر زمانے کے طاغوت اپنا دل تھام لیتے ہیں، جو ظلمت گروں کے بنائے ہوئے کسی ضابطے کو تسلیم نہیں کرتے اور صرف نور سحر پر یقین رکھتے ہیں۔ آج عالم کفر کربلا کے نقش کو صفحہ ہستی سے محو کرنے کے لیے لاکھ جتن کرے مگر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس وجہ یہ ہے کہ کربلا کا نقش لازوال اس تخلیق کار کی تخلیقی کاوش ہے جو اگر چاہے تو مردہ تصویروں میں بھی جان ڈال دے۔ علامہ اقبال اس مقام پر کہتے ہیں،
نقش للا بر صحرا نوش، نقش للا بر صحرا نوش، سطر عنوان نجات ما نوش۔
یہاں پر رہبر معظم انقلاب اسلامی کے اس بیان سے آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، میری نظر میں مجالس عزا میں تین امور کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلسیں اہل بیت کی محبت میں اضافے کا باعث بنے، کیونکہ محبت کا رشتہ بہت ذی قیمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مجالس میں لوگوں کو واقعہ عاشورہ کے حوالے سے ایک روشن اور عمیق معرفت مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس حسینی میں اس انداز سے تقریر کریں کہ اگر مجلس میں کوئی صاحب فکر انسان بیٹھا ہو تو وہ شش و پنج میں پڑ جائے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں اور واقعہ کیا تھا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیوں کرنی چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ سوالات مخاطب کے ذہن میں آ جائیں، آپ ان کے جوابات دے چکے ہوں۔ اور تیسری اور لازمی بات یہ ہے کہ لوگوں کی معرفت اور ایمان کو تقویت بخشیں۔ آپ کو دینی تعلیمات کی اس انداز میں بات کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کے ایمان و معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ممبر پر صرف لفاظی کریں اور خدا نخواستہ ایسی بیتکی بات کریں کہ جس سے لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ جگر گوشائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آزاداری متعصب دشمنوں اور استعمار کے شیطانی اعلی کار کے پروپیگنڈوں کی زد پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ایسے افعال جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان افعال کو کور دل دشمن بہانہ بنا کر اسلام اور شیعت کو نعوذ باللہ خرافاتی اور بہودہ دین ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ نیز نظام جمہوریہ اسلامیہ کے خلاف اپنے مکمل بغض و عناد کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے ہندوستان کے معروف دانشور مولانا سید نجیب الحسن زیدی کی تحریک کربلا کے مختلف گوشوں پر گفتگو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جو خواہش ہے، ان کی جو تمنا ہے، ہم سے جو ان کا مطالبہ ہے، ہم نے اسے آپ ہی کے کلمات کی روشنی میں بیان کیا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، من اتانا لم یعدم خصلۃ من اربع، آیۃ محکمہ، قضیۃ عادلہ، اخن مستفاد مجالسۃ العلماء. یہ چار چیزیں ہیں جسے امام حسین علیہ السلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. پہلی منزل ہم سے امام حسین علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا، در حقیقت جو مطالبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس کو ہم اس انداز سے لے رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں. جب ہم درسگاہ کربلا میں آتے ہیں، جب ہم مکتب کربلا کا حصہ بنتے ہیں، جب اس عظیم یونیورسٹی میں ہم آ کے زانو ادب کو طے کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، ان چار چیزوں میں سے کسی ایک سے وہ محروم نہیں ہوتا. پہلی چیز، ہم اسے مستحکم عقیدہ دیتے ہیں، آیتن محکمہ. دیکھیں، انسان کی زندگی میں اس کے مستحکم عقیدے کا بہت بڑا رول رہتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے ایک درخت ہے. درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی، اس کی شاخیں اتنا ہی پھلیں گی، پھولیں گی. اگر درخت کی جڑ خراب ہے، تو نتیجہ اس کی شاخوں میں اور اس کے پھلوں میں دیکھنے میں آئے گا. پھل اچھے نہیں ہوں گے، سڑے ہوئے ہوں گے، کیڑا لگا ہوا ہوگا. لیکن اگر درخت کی جڑ مضبوط اور صحیح ہے اور کھوکھلی نہیں ہے، درخت مضبوط ہوگا. یہی مرحلہ انسان کے ساتھ، انسان کا اگر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو عقیدے کی مضبوطی انسان کے اعمال کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے. جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ یقین کی منزلوں میں ہوتا ہے. جب یقین کی منزلوں میں ہوتا ہے، تو شک اور شبہ نہیں ہوتا، شیطان اپنے وسوسوں سے اسے بہکا نہیں سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنی زندگی کو خدائی راستے پر گامزن کر دیتا ہے، الہی راستے پر گامزن کر دیتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے گا، جو ہمارے پاس آئے گا، تو ہم جو اسے عطا کریں گے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مستحکم عقیدے کا وہ حامل ہوگا، آیتن محکمہ. دوسری چیز، مستحکم عقیدے کے بعد جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قضیتن عادلہ، اس کا ایک جو وجود ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، منصفانہ مزاج کا حامل ہوگا، قضیتن عادلہ. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اخن مستفاد، تم اگر ہمارے پاس آؤ گے، تو ہم تمہیں ایک ایسا بھائی دیں گے کہ جس سے تمہیں فائدہ ہو سکے. یہ وہ منزل ہے جو قابل غور ہے. چاہے منصفانہ مزاج ہو، آج آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، انسان کے پاس ثروت ہے، پیسہ ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، لیکن انسان کے وجود کے اندر ایک بھیڑیا ہے، درندہ حیوان ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان صرف اپنے فائدے کے اعتبار سے سوچتا ہے. اگر کہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ آواز دے گا، بولے گا. لیکن اگر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کا نقصان ہے، تو نہیں بولے گا. لیکن جہاں پر منصفانہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان اس منزل پر ہوتا ہے کہ وہ انصاف کا خوگر ہوتا ہے. چاہے ظلم اس کے ساتھ ہو، تب بھی وہ بولے گا، دوسرے کے ساتھ ہو، تب بھی وہ بولے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو سکون سے ہیں، ہم تو آرام سے ہیں، ہم تو چین سے ہیں. اس کی سوچ کا انداز ہی نہیں ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام جو ہمیں دیتے ہیں، وہ منصفانہ مزاج دیتے ہیں. منصفانہ مزاج کے بعد امام فرماتے ہیں، اخن مستفاد، ایک ایسا بھائی کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے، جو انسان کے لیے مفید ہو، جو انسان کی مشکلوں میں کام آ سکے، انسان کے لیے درد مندی رکھتا ہو. ایسے تو بہت لوگ ہیں کہ جو دوستی کا دم بھرتے ہیں، جو ساتھ دینے کا دم بھرتے ہیں، لیکن کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ جب تک انسان کی جیب کے اندر پیسہ ہے، جب تک اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اس کا گھر ہے، گاڑی ہے. لیکن کہیں کچھ ایسا ہوا، حالات ذرا سا بگڑے، تو انسان جو دوست تھا، وہ دوستی کے نام پہ کلنگ بن جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اس فرش عزا پر آتا ہے، جو اس فرش عزا کا حصہ بنتا ہے، اسے ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نصیب ہوتی ہے. یہ اصحاب حسینی، آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. کہ جہاں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانا باذلا فینا فلیرحل معنا، من کانا باذلا فینا مہجتہ، اگر کوئی اپنی رگ گردن کو،
رگے گردن کے لہو کو دینا چاہتا ہے، جو ہماری راہ میں قربانی دینا چاہتا ہے، شہادت کی منزلوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، فلیرح المعنا، تو ہمارے ساتھ وہ آئے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 72 جانساروں نے کس طرح سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ مولا اگر آپ نے کہا من کانا بادلن فینا مہجتہ فلیرح المعنا، تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس طرح سے تیار ہیں کہ کسی ایک منزل پر آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ چراغ کی جلتی ہوئی لو کو بجھا دیں اور تاکہ تاریخ صحرا میں ہم سے کہیں کہ تم چلے جاؤ تب بھی ہم جانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا وجود آپ کی محبت سے سرشار ہے، اور جہاں انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہاں انسان کے وجود کے اندر قربانی کا جذبہ. وصلی اللہ علی محمد والہ الطاہرین.
سامعین، ابھی آپ ہندوستان کے ممتاز دانشور مولانا سید نجیب الحسن زیدی کی کربلا کے واقعے کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. سامعین، افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عالم امکان، خواہ انس و جن ہوں یا حیوانات، جمادات اور نباتات سوگوار ہوتے ہیں، اور عالم اسلام کا ذرہ ذرہ محزون و مغموم ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے گریہ و زاری، ماتم و عزاداری، سینہ زنی اور نوحہ خانی، مرثیہ سرائی اور سوز خانی کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں. در و دیوار سے عزا و سوگواری کا احساس ہونے لگتا ہے، اور شعوری لاشعوری طور پر ہر مخلوق نالہ و شیون کرنے لگتی ہے، اور اپنی عظمت کی بقا اور تحفظ کا شکریہ ادا کرتی، انسانیت اپنے عروج و کمال پر نازہ ہوتی، اپنے محسن کا قصیدہ پڑھتی اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا، اے زرارہ، بے شک آسمان 40 دن تک حسین علیہ السلام پر خون رویا، زمین نے 40 دن تک سیاہی کی صورت میں ان پر گریا کیا، سورج نے 40 دن تک گرہن اور سرخی کی صورت میں ان پر گریا کیا، دریا کی موجوں میں شدت آ گئی. اس مظلوم کی شہادت کے بعد ہماری عورتوں نے نہ تو مہندی لگائی، نہ بالوں میں تیل، نہ آنکھوں میں سرما، اور نہ ہی پاؤں میں پازیب ڈالی، یہاں تک کہ عبیداللہ ابن زیاد ملوم کا سر ہمارے پاس لایا گیا. اس واقعے کے بعد ہم ہمیشہ گریا کنا ہیں. اور پھر فرمایا، میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس مصیبت کا تذکرہ کرتے تو گریہ کرنے لگتے، یہاں تک کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور اس قدر شدید گریہ کرتے کہ ہر دیکھنے والا تاب نہ لا کر گریہ کرنے لگتا.
آؤ رو لے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا کرب
امام سجاد علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 40 برس تک روتے رہے، اور عالم یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو مصلے پر خدا سے راز و نیاز اور عبادتیں کرتے تھے، اور جب افطار کے وقت آپ کا غلام غذا حاضر کر کے تناول فرمانے کو کہتا تھا تو فرماتے، حسین کو بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، اور اسی کی تکرار کرتے اور اتنا گریا کرتے کہ آپ کا کھانا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد گرامی ماہ محرم میں مسکراتے نہیں تھے اور ہمیشہ آپ پر غم و اندوہ طاری رہتا تھا، اور عاشور کا دن آپ کے لیے حزن و ملال، گریا و زاری، آہ و بکا، فریاد و فغاں اور نالا و شیون کا دن ہوتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، اسی دن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے، کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے، ارزو سما میں شیون و ماتم کا شور ہے، فوج ملائکہ میں اسی غم کا شور ہے، برپا ہے حشر دیدائے پر نم کا شور ہے، سونی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی، آتی ہے ہر طرف سے صدا شور و شین کی، غم شش جہت میں خامس آل ابا کا ہے، اریاں سرے جناب رسول خدا کا ہے، تیغ علم سے چاک جگر مجتبیٰ کا ہے، غم وادی السلام میں وا غربتا کا ہے، وہ چشم کون سی ہے جو اس غم میں نم نہیں، یہ ماہ کربلا میں قیامت سے کم نہیں، روئیں گے انبیاء سلف اس مہینے میں، پیٹیں گے سر کو شاہ نجف اس مہینے میں، دل چاک ہوں گے مثل صدف اس مہینے میں، بچوں کی جانیں ہوں گی تلف اس مہینے میں، گھر بے چراغ ہوگا جناب بتول کا، ڈوبے گا بحر خون میں سفینہ رسول کا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا بلاتی ہے کربلا، سجاد بھی رہے گا شریک سفر میرا، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔ اما تیرا حسین ہے بے جرم بے خطا، میں ہو رہا ہوں اما لحد سے تیری جدا، یسرب جا رہا ہے
غریبوں کا قافلہ، لو اممہ میرا آخری سلام،
لو اممہ میرا آخری سلام، لو اممہ میرا آخری سلام، لو اممہ میرا آخری سلام.
آواز دے رہی ہے مجھے مرضیِ خدا، جاتی ہے میرے ساتھ میں ناموس مصطفیٰ، دینا دعا سروں پہ سلامت رہے رضا، لو اممہ میرا آخری سلام. صدا یا حسین کی، اس غم سے رو رہی ہے مدینے کی ہر گلی، ہر گھر تیرے حسین کے غم میں ہے ماتمی، لو اممہ میرا آخری سلام. نانا قدیح نروے میں اور گھر میں میں رہوں، بہتا ہے دشت خونی میں بہ جائے میں رہوں، لو اممہ میرا آخری سلام. اس بے قسیم پیاسے رہیں گے حرم بساط، تاہا عشر ہم پہ گریا کرے گی یہ کائنات، لو اممہ میرا آخری سلام. شب بھی ہو گدشت میں بے گور بے کفن، پامال ہو گرب بلا میں میرا بدن، لو اممہ میرا آخری سلام. اپنی روح کو جیسے کہ الوداع، کر کے سلام آخری تجھ سے ہے الوداع، لو اممہ میرا آخری سلام. ریحان شور حسین، صفدر مزار زہرا پہ روئے جوہی حسین، ہائے لبے حسین پہ آئے تھے جب یہ بین، لو اممہ میرا آخری سلام.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ تھا پروگرام محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام داستان حرم. سامعین، انسان اس دنیا کے معمولی سے حاکم اور فرما روا کی عظمت کے سامنے لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اگر یہی انسان خدا کی عظمت اور جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم و روح پر اثر انداز ہوگا۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص معرفت کے ساتھ مالک عرش کے سامنے جا رہا ہو، اس کے پیر لرزنے اور رنگ زرد ہونا ہی چاہیے۔ یہ اس وقت فرمایا آپ نے جب آپ وضو کرنے لگتے تو آپ کے پیر لرزنے لگتے تھے اور رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے بارے میں جب آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص معرفت کے ساتھ مالک عرش کے سامنے جا رہا ہو، اس کے پیر لرزنے اور رنگ زرد ہونا ہی چاہیے۔ اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق عالمی خبریں سنیں اور دوسرے معلوماتی پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو تہران اردو مجلس، اور اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تہران میں عظیم الشان تشییع جنازہ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خصوصی مشیر محمد مخبر نے صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تشییع جنازہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ غلطی دہرائی تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تہران میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے تشییع جنازہ میں عوام نے بھرپور شرکت کی ہے۔ شہدا کے جلوس جنازہ میں صدر ایران اور اعلی حکام سمیت لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ جلوس جنازہ کے شرکا نے امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قانی نے بھی شہدائے وطن کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ جلوس جنازہ انقلاب اسکوائر سے شروع ہوا اور آزادی اسکوائر پر اختتام پذیر ہوا۔ وطن پر شہید ہونے والے شہدا کے جلوس جنازہ میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہی اور اس نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ صبح سویرے سے ہی لوگ انقلاب اسکوائر پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے شہدا کے جنازوں کا انتظار کیا، اور بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد جلوس جنازہ میں شریک رہے۔ صہیونی جارحیت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے والے شہدائے وطن کے جلوس جنازہ میں شریک سوگواروں کے ہاتھوں میں لبیک یا حسین کے سرخ پرچم تھے، اور ایسے بینرز اور پلے کارڈز بھی انہوں نے اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تاریخ لکھے گی کہ ایرانیوں نے اپنا خون دیا لیکن خاک وطن نہیں دی، اپنے لخت جگر دیے اور قربانیاں دیں لیکن عزت و وقار نہیں کھویا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شہدا اقتدار کے جلوس جنازہ میں شرکت کے بعد اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ ایرانیوں نے خون دیا مٹی نہیں، اپنے لخت جگر دیے لیکن عزت و وقار نہیں۔ کئی ہزار ٹن بموں کی بارش تلے کھڑے رہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اگرچہ ان کا فقدان سخت اور دل سوز ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیدار دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نقصان مشکل اور دل ہلا دینے والا ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیداروں کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور باشعور، باخبر اور با ایمان نسلیں ان کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنصیبات اور عمارتیں اگرچہ اہم اور قیمتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی شان اور زیادہ مستحکم شکل میں دوبارہ تعمیر ہو جائیں گی، چاہے اس میں برسوں لگ جائیں، لیکن ایک قوم کا فخر ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ایرانیوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس دو حکومتوں کے خلاف شجاعانہ استقامت میں اپنا وقار، فخر محفوظ رکھا ہے، اور اب وہ مستقبل کے بارے میں پہلے سے زیادہ قابل فخر، باوقار اور مضبوطی سے سوچ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یہ حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع میں ہر ضروری اقدام کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو اس وقت تک معطل رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جب تک کہ ایرانی جوہری پروگرام کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت نہ دے دی جائے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ رفائل گروسی کے افسوسناک کردار کا براہ راست نتیجہ ہے، جنہوں نے اس حقیقت کو چھپایا کہ ایجنسی نے ایک دہائی قبل تمام پچھلے معاملات کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ گروسی کی اس جانبدارانہ کارروائی نے براہ راست بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف سیاسی محرک پر مبنی قرارداد کی منظوری کی راہ ہموار کی، اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملوں کو آسان بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رفائیل گروسی نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے برعکس ایسی واضح خلاف ورزیوں کی مذمت سے بھی انکار کیا جو ایجنسی کے حفاظتی ضوابط اور ان کے آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین محسنی ارجعی نے شہدائے اقتدار کے جلوس جنازہ کے موقع پر کہا ہے کہ شہدا کے پاک خون نے قوم کو اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی تیز کرنے کا حوصلہ دیا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی ارجعی نے شہدائے اقتدار کی تشییع جنازہ کے موقع پر کثیر تعداد میں عوامی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملت ایران نے اپنی شرکت سے یہ پیغام دیا ہے کہ شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یہ ہمارے مقاصد کی جانب پیش قدمی میں مزید تیزی کا باعث بنے گا۔ حجت الاسلام ارجعی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ ادارہ دشمنوں کے ہاں میں ہاں ملائے تو اس کے ساتھ ماضی کے طرز پر تعاون جاری رکھنا ممکن نہیں۔ انہوں نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مستقبل کے بارے میں کہا کہ یقینی طور پر غاصب صہیونی حکومت اور مجرم امریکہ زوال پذیر ہوں گے، جو چیز باقی رہے گی وہ فقط مردانگی، استقامت اور حق کا پرچم ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خصوصی مشیر محمد مخبر نے صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تشییع جنازہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ غلطی دہرائی تو اسے سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایران کے ممتاز افراد کو نشانہ بنا کر پیش رفت کا راستہ روک سکتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہدا کا پاک خون قوم کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے اور ترقی کی راہوں کو مزید آسان کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ کبھی بھی دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دشمن کو ملت ایران کے عزم کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم عزیزی نے سنیچر کو شہدا کی تشییع جنازہ کے موقع پر کہا کہ بلا شبہ رہبر انقلاب اسلامی کے ارشادات ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے 12 روزہ جنگ میں ملت ایران کی شجاعت و دلیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس 12 روزہ جنگ کے بارے میں جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ ملت ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گی، تو ایسا ہی ہوا، اور یہ ایک مطلقہ مسلمہ اور حتمی حقیقت ہے کہ ہم کبھی بھی نہ صرف یہ کہ ملت ایران کے دشمنوں کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ ہمیشہ دشمن کو ملت ایران کے عزم و ارادے کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ ایران ہر حال میں اپنی سرزمین میں یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ علاقائی کنسورشیم صرف تکمیلی کردار ادا کر سکتا ہے۔ قومی پروگرام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کے حق پر سختی سے قائم ہے، اور کوئی بھی بین الاقوامی پیشکش یا علاقائی تعاون ایران کے داخلی جوہری پروگرام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی صرف ایران کے اندر اور ایرانی حاکمیت کے تحت ہی ممکن سمجھتے ہیں۔ ممکنہ کنسورشیم صرف معاونت فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہرگز ہمارے داخلی پروگرام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے پیدا ہونے والی تشویش کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی راہ اپنائی ہے۔ جوہری معاہدہ بھی اسی سفارتی اصول کی بنیاد پر طے پایا تھا اور آج بھی ہم انہی بنیادوں کے پابند ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے 1945 سے اب تک نافذ ان عالمی قوانین کے اصولوں کو پاؤں تلے روندنے کے مترادف ہیں جن میں دوسرے ممالک کے خلاف جارحیت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں کے بیان میں آیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے فردو نتنز اور اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق نمبر 4 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی عرضی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف دھمکی آمیز رویہ یا اقدام مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ذوالفقار میزائل سے بیروسب میں ایک ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن فلسطین کے حوالے سے اپنی مذہبی اور انسانی فرائض کو ادا کرتا رہے گا۔ اپنے مذہبی اور انسانی فرائض کو ادا کرتا رہے گا یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ذوالفقار بیلسٹک میزائل نے مقبوضہ فلسطین کے بیروسفبا علاقے میں حساس ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ گزشتہ ہفتے جیفا، ہیفا اور بیروسب میں صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور اہم اہداف کو بیلسٹک میزائلوں اور حملہور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا اور تمام حملے پوری طرح کامیاب رہے اور اس کے نہایت اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن فلسطینی عوام کے تئیں اپنے مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرائض کی پاسداری کرتا رہے گا اور غزہ کے عوام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کی کتنی بھی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کی جانب سے فوج تعیناتی کے لیے کہا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ ہندوستانی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے روس سے S-400 دفاعی نظام اور دیگر اہم فوجی ساز و سامان کی درآمد پر بات چیت کی ہے۔ وزیر دفاع نے اپنے چینی ہم منصب سے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کو ایک منظم روڈ میپ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ہندوستان ان دنوں امریکہ و اسرائیل کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل و امریکہ کی شکست کے بعد ہندوستان کا ہتھیاروں کے لیے خریداری کے لیے روس اور چین سے رجوع کرنا کئی پیغامات کا حامل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے جناب حسین تقوی کی زبانی عالمی خبریں۔ سامعین، انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے، اور جان لے کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور سامعین، انسان سے بہت سے گناہ، بہت سی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ وہ ستار العیوب بندوں کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے اور اس کی عزت اور مقام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے تو خدا کے نزدیک اس کا گناہ کس قدر عظیم ہوگا۔ لیکن اگر معلوم ہونے کے باوجود اس نے عیوب کو پوشیدہ رکھا تو یہ الہی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح غصے میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے تو خدا کے پاس اس کا کیا اجر ہے۔ اس سلسلے میں بھی فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عزتوں پر انگلی اٹھانے سے روکا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی خطائیں معاف کر دے گا، اور جو لوگوں سے اپنے غضب کو روکے گا، اللہ تعالی روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ اور سامعین، انسان کی زبان اس کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ جہاں عاقل کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے، وہیں بے وقوف اور جاہل کے پردے کو بھی چاک کر دیتی ہے۔ بولنے والوں کی تین اقسام بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، بولنے والوں کی تین قسمیں ہیں، فائدہ اٹھانے والا، سالم رہنے والا اور بکواس کرنے والا۔ بے شک جو اللہ کا ذکر کرے وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، اور جو خاموش رہے وہ سالم رہنے والا ہے، اور بکواس کرنے والا وہ ہے جو بیکار باتیں کرے۔ اللہ تعالی نے جنت کو فحش کلام کرنے والے پر حرام کر دیا ہے کہ نہ جسے اپنے بولنے کا خیال ہو اور نہ اس بات کا خیال ہو کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سامعین، اب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول،